जाविया गामदी की अगली नशिस्त के साथ हम दोबारा हाजिर खिदमत हैं। पिछली नशिस्त में कुरान के अंदर जो दाखिली तजादात हैं, ये कुरान में जो वाक़यात बयान हुए हैं, उसने उन्हें उसमें कुरान में वो वाक़यात बिलिजमाल ज़िक्र हुए हैं या कि उसकी तफसील बयान की है, और अगर उसकी तफसील बयान की है तो वो किस सूरत में बयान की है, वो हम जावेद साहब से जान रहे थे। इस सिलसिले में मेरा एक सवाल है जावेद साहब, मूसा अलैहिस्सलाम की कौम ने जो बछड़ा बनाया उससे मुतल्लिक कहा जाता है कि कोई सामरी जादूगर था जिसने ये उन्हें बना के दिया, लेकिन इसमें इख्तलाफ़ भी पाया जाता है कि ये जो या है ये या निस्बती है और ये किसी कबीले या किसी कौम की तरफ है। मौलाना आज़ाद ने अपनी तफसीर में उसे कौम की तरफ नस्बत दी है, आपकी क्या राय है इसमें? क्योंकि इसमें इख्तलाफ ये पाया जाता है कि ये कौम बनी इसराइल के बहुत बाद में आई, जबकि इसका बिल्कुल उनके साथ वो तस्करा किया जाता है।
इस पर भी हम तफसील से गुफ्तगू करेंगे, लेकिन थोड़ा सा जो बात हम कर रहे थे उसका रब पैदा कर लें। यानी मसला ये ज़रे बहस आ गया कि कुरान मजीद अपने कंटेंट या अपने मशमूलात के लिहाज से और अपने असालीब के लिहाज से, यानी जो फॉर्म उसने इख्तियार किया है, अपने अंदर कोई तजादात कोई तनाकुजात नहीं रखता। इस पर हम गुफ्तगू कर रहे हैं। इसमें जो बड़ी बुनियादी चीज़ होनी चाहिए थी, और वो आम तौर पर जो लोग इख्तलाफात बयान करते हैं वो भी कभी उसको काबिल इतना नहीं समझते, वो ये है कि कुरान ने कुछ ईमानियात बयान किए हैं, कुछ हकायद की बुनियादें बयान की हैं, कुछ इस्तदलालात कायम किए हैं जिनको इंसान लाजमी तौर पर समझता जानता और अपनी फितरत के अंदर पाता है। उनकी बुनियाद पर उसने एक पूरे के पूरे दीनी तसव्वुर को उस्तवार किया है। एक दीनी तसव्वुर ही को उस्तवार नहीं किया बल्कि उसको पूरी तारीख के साथ मरबूत कर दिया है। ये है असल में वो निज़ाम फ़िक्र जिसमें जो लोग तजादात तलाश करना चाहते हैं उनको करने चाहिए थे। अच्छा, क्योंकि उसमें अदना दर्जे में भी कोई तजाद नहीं है, वो अपनी ज़ात में एक बड़ा मोहकम नज़म है। उसमें बिल्कुल ये मालूम होता है कि एक शानदार कसर बना दिया गया है जिसकी एक एक ईंट अपनी जगह खड़ी है। तो फिर बिलमूम इस तरह की चीज़ें ज़रा बहस आ जाती हैं कि एक जगह फरिश्तों का जिक्र है, एक जगह एक फरिश्ते का जिक्र है। मैं इन सारी चीज़ों का जवाब दूंगा, इन तमाम चीज़ों का जवाब दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ इस तरफ तवज्जो दिलाना चाहता था कि जब ये कहा जाता है कि किसी चीज़ के नज़म में, किसी चीज़ के फ़िक्र में, किसी चीज़ की बनाए इस्तदलाल में, किसी चीज़ के मुकदमात में, किसी चीज़ के फ़रू में किसी जगह पर कोई खलल नहीं है, तो उसका मतलब क्या होता है? ताहम चूँकि कुरान मजीद अल्लाह की किताब है, तो इस वजह से अदना दर्जे में भी अगर कोई आदमी ये कहता है कि यहाँ कोई तजाद या कोई इख्तलाफ पाया जाता है तो हम हाजिर हैं उसका जवाब देने के लिए।
सर, आपने फरमाया,
ये जो सवाल इन्होंने किया है तो मैं आपसे अर्ज़ करूँगा, ये तो तफसीर के इख्तलाफात हो गए। यानी कोई आदमी सामरी से क्या मुराद लेता है, ज़ुल्करनैन से क्या मुराद लेता है, वो गार कहाँ पाया जाता है, ये चीज़ें जो हैं ये हमारे इस मौजू से मुतल्लिक नहीं है। इसलिए कि हम कुरान मजीद की तफसीर के बारे में कोई हतमी राय देने यहाँ नहीं बैठे। मेरा भी एक नुक्ता नज़र है, वो मैंने अपनी तफसीर अल बयान में बयान कर दिया इस मामले में, उसको आप देख सकते हैं। अभी तो हमें ये देखना चाहिए कि क्या ये एक ज़रिया इल्म है, एक ऐसा ज़रिया इल्म कि जो तीन बड़े ज़राए के अंदर इजाफा कर देता है, जिसके बाद जैसे ही वो अपनी ये हैसियत साबित कर देगा तो अपनी ज़ात में दलील बन जाएगा। इतने बड़े नतीजे तक एक बार हम अगर पहुंच जाते हैं तो इसके बाद अगर तफसीर को ज़ेर बहस लाना है तो ये तो फिर आप अंदाज़ा ही नहीं कर सकते कि इसमें कितने बाहस पैदा किए जा सकते हैं और उन पर हम गुफ्तगू कर सकते हैं।
सर, अल्फाज में या कंटेंट में इख्तलाफ की बात हो रही थी, आपने फरमाया कि वाक़यात जब बयान होते हैं तो मुद्दा का नाम क्या है। कुरान में एक जगह पर खुदा, एक जगह पर नहीं कई जगह पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि मैं एक किस्सा बयान कर रहा हूँ, मैं फ़लाँ की ख़बर बयान कर रहा हूँ, फ़लाँ की तारीख़ बयान कर रहा हूँ, और हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हुक्म होता है कि आप ये ख़बरें जो हम आपको बता रहे हैं लोगों के सामने तिलावत करें। मकसूद ये है कि ये अगर मैं एक्यूरेटली बयान कर रहा हूँ खुदा की तरफ, तो इसके ऊपर जो मैं जो आप कह रहे हैं कि भाई एक नज़म, एक महकम नज़म कायम की, वो महकम नज़म भी, वो नज़म भी या जो नतीजा है वो भी दुरुस्त होगा, लेकिन जब इसी में कभी खलल आ जाएगा तो खलल ये वाक़ हो रहा है कि बाइबल भी खुदा की किताब है, इंजील भी खुदा की किताब है, उसमें किस्सा यूसुफ बड़ा खासा डिफरेंटली बयान है, कुरान में ज़रा डिफरेंटली बयान है, और कुरान उसको अहसन अल क़िसस भी कहता है। एक तो ये सवाल है, दूसरा ये है कि मुद्दाए कलाम किस्सा बयान करना भी तो है लेकिन आप कहते हैं कि वो नहीं है।
पहले आखिरी बात पर कुछ अर्ज़ कर दो। देखिए, मैंने बात कही वो ये थी कि कुरान मजीद जिस वक्त किसी मकसद को सामने रख कर कोई बात बयान करता है تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا اس مقصد کے لحاظ سے یہاں اجمال کا تقاضا تھا یا تفصیل کا تقاضا تھا. یہ بات اس پر کی جا رہی ہے. یعنی آپ یہ نہیں کہ آپ مدعا کو سامنے رکھیے اور جو بات بیان کی جا رہی ہے, قصہ بیان کی جا رہا ہے, اس کے تضادات پر نگاہ نہ ڈالیے. یعنی یہ سمجھانے کے لیے کہ جس چیز کو بظاہر لوگ تضاد خیال کر لیتے ہیں اس کا سبب کیا ہوتا ہے, یعنی یہ کیا وجہ ہے کہ ایک مقام پر ایک چیز کو بالاجمال بیان کرتے ہوئے ایک جملے میں ختم کر دیا جاتا ہے. میں نے مثال دی تھی نا کہ میرے پاس ایک وفد آتا ہے, میں اس کی تفصیل سنانا چاہتا ہوں کسی موقع پر, تو میں یہ کہوں گا اتنے لوگ آئے, دیکھیے انہوں نے اس طرح سے کا لباس پہنا ہوا تھا, ایسی ان کی ٹوپیاں تھیں, باہر آ کے انہوں نے گھنٹی بجائی, میں نے دروازہ کھولا, تفصیل در تفصیل چلا جاؤں گا. میں کسی موقع پر صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ انہوں نے مجھ سے بات کیا کی. تو اب میرے لیے اس میں تینوں اسالیب بالکل درست ہیں. یعنی میں یہ کہوں کہ وفد کے لوگ آئے تھے, تبلیغی جماعت کے لوگ تھے, جماعت اسلامی کے لوگ تھے, فلاں علاقے کے لوگ تھے, انہوں نے مجھ سے یہ بات کی, اب میں نے اس بات کی نسبت ان سب لوگوں کی طرف کر دی ہے. اچھا فرض کر لیجئے کہ ان میں سے متکلم ایک ہی تھا, یعنی وہ سارے اس کے ساتھ آئے تھے لیکن بات ایک شخص نے کی. کسی دوسرے موقع پر میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کا وفد آیا تھا, ان میں سے فلاں صاحب نے میرے ساتھ یہ بات کی, اور کبھی یہ ساری تفصیل عرض کر دیتا ہوں اور کہتا ہوں کہ بھائی فلاں صاحب تھے, انہوں نے میرے ساتھ یہ بات کی. تو اصل میں میرا مدعا کیا ہے, وہ بات بیان کرنا, نہ کہ اس وفد کا آنا. تو اس وجہ سے میں کبھی اجمال سے کام لوں گا, کبھی تفصیل سے کام لوں گا. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ تضاد اس کو کہتے ہیں کہ قرآن بیان کرے اس بات کو ایک مقام کے اوپر کہ آسمان ایک ہے, اور دوسری جگہ بیان کرے کہ ساتھ ہے, یہ تضاد ہوا کرتا ہے. اسالیب بیان کا تنوع, ان کی ندرت, یہی تو کلام کا حسن ہے. ورنہ کیا ہوتا, ورنہ تو ہر جگہ پر آپ ایک ہی طرح کی تفصیل پڑھتے چلے جاتے.
یہ بات بھی ٹھیک ہے آپ نے جو فرمائی. اسی کا دوسرا ایک پہلو اس سے جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب قرآن یہ کہتا ہے کہ دیکھیے یہ تاریخ امم دیکھ لیجیے, وہ محکم نظام کے اوپر تضاد کی مثال
آپ کا کلام میں ہو رہی ہے. غالباً آپ نے ایک بائبل سے متعلق سوال کیا تھا, ابھی آپ اجازت دیں گے میں اس پر گفتگو کر دوں. دیکھیے اس وقت ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ قرآن اور بائبل میں کیا فرق ہے یا بائبل کی آسمانی حیثیت کیا ہے. اس وقت ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے اس کو 23 سال کے عرصے میں پیش کیا, خود ان کے ہاں کیا تضادات واقع ہو گئے. یعنی قرآن مجید نے یہ نہیں کہا کہ تم جاؤ اور جا کر دیکھو کہ میرے اور بائبل کے بیانات میں تو کوئی تضاد نہیں ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ لوجدو فی اختلافاً کثیرا, یعنی اس خود اس کلام کے اندر, اس کے فکر میں, اس کے اسالیب میں وہ چیز ہونی چاہیے جو انسان کے ہاں پیدا ہو جائے.
لیکن قرآن یہ تو کہتا ہے نفی صحف ابراہیم و موسیٰ,
وہ ایک بحث الگ ہے. یعنی ہمارے اس موضوع سے الگ بحث ہے کہ بائبل کیا ہے, وہ پھر اس پر گفتگو کرنی چاہیے. یعنی آپ جب قرآن مجید کی اس حیثیت کو متعین کر لیں گے تو پھر آپ جس وادی میں بھی جانا چاہیں گے وہ جائیں گے, اس لیے کہ شعراء کو جانا ہی ہوتا ہے فی کل وادی یہی مول. لیکن فی الحال ہمیں ارتکاز توجہ کرنی چاہیے. یعنی پہلے ہم نے اس پر توجہ کی کہ آپ مصدر کے اندر کوئی ارتقا ہے, اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کیا خود کانٹینٹ میں اور اس کو پیش کرنے کے اسالیب میں اس نوعیت کا کوئی تضاد تناقض تو نہیں واقع ہو گیا.
نہیں وہ واقع دیکھیں, وہ تو قرآن خود قبول کر رہا ہے نا کہ میں جو آیات ہیں ان کے مقابل بہتر آیات لا کے انہیں بدلتا رہتا ہوں. ٹھیک ہے,
آیات لا کے بہتر لا کے, یعنی مطلب یہ ہے کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی کتابیں نازل ہوئی ہیں. یعنی قرآن مجید یہ بیان کر رہا ہے, اگر آپ کا اشارہ سورہ بقرہ کی اس آیت کی طرف ہے ما ننسخ من آیا, تو اس میں یہ زیر بحث ہے کہ چونکہ مخاطبین یہود ہیں, اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے پہلے ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا یہ کلام رہا ہے, اس میں یہ حکم دیا گیا تھا, یہ ہدایت کی گئی تھی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اگر کسی چیز کو تبدیل کرتا ہوں تو اس لیے تبدیل کرتا ہوں کہ اب یہ تقاضا ہوتا ہے کہ ایک بہتر چیز تمہیں دی جائے. یعنی بہتر چیز کس پہلو سے؟ اس پہلو سے کہ اس وقت کے حالات میں تمہارے لیے یہ قانون, یہ ضابطہ, یہ بہتر تھا, آج کے بدلے ہوئے حالات میں یہ ضابطہ بہتر ہے. تو شریعت میں تنوع کی وجہ یہی ہے. یعنی اس میں چونکہ تمدنی حالات میں تبدیلی آ جاتی ہے, آپ جو قوانین ضابطے بنائیں گے خانہ بدوشی کی زندگی کے لیے وہ مختلف ہوں گے, جو زرعی تمدن کے لیے بنائیں گے اس سے مختلف ہوں گے, جو آپ انڈسٹریل ریولیوشن کے بعد آپ بنانے مجبور ہوں گے وہ اس سے مختلف ہو گئے. فرض کر لیجئے کہ کسی قدیم زمانے میں ہم نے رستہ چلنے کے طریقے لوگوں کو بتانے ہوں تو وہ اور طرح سے بتائیں گے, اور اگر فرض کر لیجئے کہ آج کے زمانے میں ٹریفک کے قوانین بتانے ہوں تو یہی کہا جائے گا کہ بھائی بات یہ ہے کہ اگر ہم نے وہ پرانا ضابطہ جو ہے وہ منسوخ کر دیا ہے تو ایک بہتر صورتحال ہے آج کے حالات کے لحاظ سے جو ہم تمہیں دے رہے ہیں. تو یہ تو اصل میں قرآن نے اپنے بارے میں نہیں کہا, یہ قرآن مجید نے یہود کے ہاں جو شرعی احکام یا فقی چیزیں یا تورات میں جو بعض شریعت کی چیزیں پائی جاتی تھیں ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے.
دوسری جگہ پر بھی تو اس طرح کا الفاظ آتے ہیں کہ سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوا والذی قدر فہدا والذی اخرج المرعى فجعله غثاء نحو سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. تو وہاں پر تو قرآن ہی کے بارے میں بات ہو رہی ہے.
وہاں یہ بیان ہو رہا ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن مجید کا نزول ہوا ہے حالات کے لحاظ سے, جس طرح کہ ہم نے پہلے بھی دیکھا, یعنی آپ ایک دعوت لے کر اٹھے ہیں, آپ نے اپنی قوم کو پیغام پہنچایا ہے, اس میں مختلف مراحل پیش آ گئے ہیں. اب قرآن مجید کو مرتب کرنا ہے بطور ایک کتاب کے, تو نہ تو اس میں وہ ترتیب ملحوظ رکھی گئی ہے جو نزول کی تھی, کیونکہ وہ ان حالات کے لحاظ سے تھی. اللہ تعالیٰ نے اب ابدی طور پر اس کو قیامت تک کے لیے ایک نئی ترتیب دی ہے. تو جب وہ ترتیب دی جا رہی ہے تو اگر اس میں کوئی ایسی چیز تھی کہ جو بالکل ہی وقتی نوعیت کی تھی تو اس کو ختم کر دیں گے. یہاں یہ بات کہی گئی ہے کہ اگر ہم چاہیں گے, وہ بھی یہ نہیں کہا گیا کہ لازماً ختم کر دیں گے یا ختم ہو گئی ہے, یہ کہا گیا کہ آپ اطمینان رکھیں, آپ کو کوئی تردد نہیں کرنا, یہ کام ہم نے کرنا ہے, ہم جس چیز کو باقی رکھنا چاہیں گے رکھیں گے, اگر کسی چیز کو ختم کرنا چاہیں گے تو کر دیں گے. صرف اس اصول کو بیان کیا گیا ہے.
یہ دونوں سوال ذرا سلسلہ کلام کے اندر آگے, میں دوبارہ قصص یا واقعات یا تاریخ کی طرف جانا چاہوں گا. تاریخ کی طرف جاتے ہوئے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ فرماتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو خبریں میں بیان کر رہا ہوں قرآن ہی کی زبان میں, یہ خبریں مجھ تک کیسے پہنچی ہیں؟ خدا ہی کی طرف سے پہنچی ہیں اور وہی تفصیلات بتاتا ہے. پھر وہی تفصیلات جب ہم دیکھتے ہیں تو آپ والی بات کہ وہ آپ یا مفکرین یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھائی یہ مدعائے کلام یہ ہے, مدعائے وہ کلام وہ ہے, اس کو کیسے ایڈجسٹ کیا جاتا ہے؟ یہ مجھے تو یا متشککین کو تو یہ تو ٹھیک ٹھاک تعبیر لگ رہی ہوتی کہ بھائی ہم جس چونکہ ہم نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ اس کے اندر سے غلطی کوئی نہیں نکالنی ہے, نہیں نکلنے دینی, تو پھر کبھی اس کے لیے یہ والا وہ ذکر کر دیتے ہیں, کبھی وہ والا ذکر کر دیتے ہیں.
جو لوگ غلطی ڈھونڈنے نکلے ہیں تو ان کے بارے میں بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بیٹھ گئے ہیں کیونکہ غلطی ڈھونڈنی ہے. اصل سوال یہ ہے کہ یہ میں نے تو پھر وضاحت کی اس بات کی کہ ہم یہ ہرگز نہیں کہہ رہے, آپ کو ایک ایک جز ایک ایک لفظ کی تنقید کرنے کا حق ہے. صرف یہ گزارش کر رہے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ قرآن مجید نے ایک مقام پر ایک بات کو اس طرح بیان کیا, دوسرے مقام پر اس طرح بیان کیا, اس کی وجہ یہ بتا رہا ہوں کہ وہ مدعا کے لحاظ سے ہوتا ہے, یعنی وہ کیا سبب ہے. اس کی میں نے مثال دی تھی کہ میں نے جب یہ بیان کرنا ہوتا ہے.
سر یہ سمجھ میں آتا ہے, سوری میں آپ کی بات کاٹ, یہ بات ٹھیک ہے, یہ اصول ٹھیک ہے, لیکن قرآن کی طرف جب جاتے ہیں تو مدعا کس نے طے کرنا ہے؟ ہم باہر کھڑے ہو کر جب مدعا طے کرتے ہیں اس کی مثال ہی یہی ہے کہ مثال کے طور پر ابھی جیسے آپ خود بھی فرما رہے تھے کہ تفسیر کی نوعیت دیکھتے ہوئے کچھ مفسرین نے ایک رائے قائم کر لی, کچھ نے, تو مدعا کلام تو یہ پھر بعد میں مفکرین یا مفسرین طے کرتے ہیں.
انہوں نے جو سوال کیا تھا وہ اصل میں ایک شخص کے بارے میں کیا تھا, یعنی اس کا نام کیا ہے, کیا یہ کسی فرد کا نام ہے, یہ کسی قبیلے کی طرف نسبت ہے؟ تو میں نے یہ عرض کر لیا تھا کہ یہ تو تفسیری نوعیت کے اختلافات ہیں نا, اس میں کوئی تضاد نہیں واقع ہوتا. یعنی میں ایک چیز کو سمجھنے جا رہا ہوں,
یہ تاریخی تضاد تو واقع ہوتا ہے نا, یعنی تفصیل آپ جو بھی کریں گے اس سے پھر یہ متعین ہوگا کہ اصل میں,
یعنی مطلب قرآن مجید نے کسی مقام پر یہ بیان کر دیا ہے کہ وہ اصل میں بنی اسرائیل کا ایک آدمی تھا, اور دوسری جگہ یہ بیان کر دیا کسی دوسری قوم کا آدمی تھا.
قرآن کے اپنے کانٹینٹ سامری قوم بہت بعد میں,
سمیرینز جو تھے,
سمیرینز تھے, یہ بہت بعد میں آتے ہیں بنی اسرائیل کی نسبت. تو اگر وہ قوم ہی بعد میں آ رہی ہے اور یہ قوم تھی,
دیکھیے یہ آپ ایک دوسری چیز میں جا رہے ہیں نا,
ٹھیک ہے,
یہ ایک دوسرے مدعا میں جا رہے ہیں, یعنی مثال کے طور پر یہ کہ اخت ہارون سے کیا مراد ہے, مثال کے طور پر سیدہ مریم کے والد کا کیا نام ہے, یعنی یہ وہ تاریخی معلومات ہیں جن کے بارے میں چونکہ تفسیر میں اختلافات بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ وہ بیان کرتے ہیں. تو میں نے عرض کیا تھا کہ ان کو اگر موضوع بنانا ہے تو ہم ایک نشست میں بنا لیں گے اور اس میں میں اپنی تحقیق بیان کر دوں گا, یہ بتا دوں گا, اب بھی آپ دیکھنا چاہیں میری تفسیر میں دیکھ سکتے ہیں. لیکن اس کا تعلق اس سے نہیں ہے کہ قرآن مجید کے متکلم نے یا مصنف نے یا جس نے بھی یہ کتاب پیش کی ہے اس نے کوئی تضادات پیدا کر دی ہیں. یہ تو اصل میں ایک تیسری چیز ہے, وہ بھی میں عرض کروں گا. یعنی پہلی چیز کیا تھی, فقط لبست فیکم عمرا. دوسری چیز کیا ہے, ولو کانا منند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. تیسری چیز جانتے ہیں کیا ہے, وہ پہلے سے متعلق بھی ہوگی, وہ اس دور سے متعلق بھی ہوگی, وہ قیامت تک ہے. لا یاتی الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ, کوئی غلط بات اس کے اندر نہ ماضی سے آ سکتی ہے, نہ حال میں آ سکتی ہے, نہ مستقبل میں کبھی آئے گی. یہ تیسری چیز ہے. اس کو پھر ایک موضوع بنا کے آپ دیکھ, قرآن مجید نے اپنے بارے میں کہ میں انسان کا کلام نہیں ہوں, بشر کا کلام نہیں ہوں, تینوں اسٹیجز بیان کر دی ہیں. یعنی پہلے میرے مصدر کو دیکھو, ایک عمر گزاری ہے تمہارے اندر, کسی جگہ بتا سکتے ہو کہ انسانی ارتقاء کے کوئی شائبہ بھی نظر آتا ہے؟ ایک بات. دوسری یہ, میرے کانٹینٹ کو دیکھو, 23 سال میں ظہور پذیر ہوا ہے, اس کے دوران میں فکر و خیال کا کوئی ادنا درجے کا تضاد بھی دیکھتے ہو؟ حل ترا من فطور. تیسرا کیا ہے, اب آؤ اس کے کانٹینٹ میں اور پھر یہ بتاؤ کہ کیا کوئی باطل اس میں جگہ پا سکا ماضی سے, من خلفی کیا کوئی باطل جگہ پا سکا اس کے بعد؟ تو یہ تینوں در حقیقت الگ الگ موضوعات ہیں. تو ہم اگر درمیان والے موضوع کو مکمل کر رہے تیسرے میں چلے جائیں.
جی جی نہیں, ابھی درمیان میں اور بھی کچھ سوالات ہیں, آپ فرمائیں. اسلوب اور مدعا کلام مکی صورتوں میں یوں محسوس ہوتا ہے پڑھتے ہوئے, آہنگ ان کا یہ ہے کہ واقعتاً ایک درد دل رکھنے والا انسان یا شخصیت اور لوگوں کو اچھائی کی طرف بلانے اور ان کی خامیوں سے درگزر کرنے اور ان کو خدا کی طرف دعوت دینے کی طرف لگا ہوا ہے اور ان کے اوپر بڑا رحم ترس بھی کھا رہا ہے. لیکن وہی شخصیت جب ان کے پاس طاقت آ جاتی ہے, ریاست آ جاتی ہے, بادشاہت یا جو بھی حکومت قائم ہو جاتی ہے, ایک پشت ان کی مضبوط ہو جاتی ہے, آہنگ چینج ہو جاتا ہے. پھر بجائے اس کے کہ وہ ہمدردی نظر آئے, پھر ڈرایا جاتا ہے, پھر ٹھیک ٹھاک زبردست قسم کی اس طرح کا کہ بھائی غصہ بھی آ رہا ہے, پھر غصے کا اظہار بھی ہو رہا ہے. یہ تو ٹھیک ٹھاک انسانی ارتقاء کی طرح کی آہنگ ہے, اس کو کس طریقے سے؟
سورہ حق کا, سورہ قاریہ, سورہ قمر کے بارے میں کیا تحقیق آپ کی؟ وہ مدنی دور کی ہیں, مکی ہیں, ان کے اندر اتنا سخت لب و لہجہ ہے. یہ بتا دیا گیا ہے کہ میں اس سے پہلے کیا کرتا رہا ہوں. آپ ذرا سورہ قمری کو پڑھیے, ایک ایک سرگزشت سنا کے. جانتے ہو نوح کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ جانتے ہو عاد کے ساتھ کیا ہوا
تھا؟ نہیں, یہ جو وکاس بات کر رہے ہیں یہ اصل میں انذار کی نوعیت کی. یہ بالکل ایسے ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے گئے ہیں اور انہیں بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ قانون ہے, یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ یہ کر دے گا. یہ اور چیز ہے. وہ جو دوسری بات ہے جو اتمام حجت والا معاملہ ہے کہ بھائی بس مار دیے جاؤ گے, یہ ہو جائے گا,
پہلے دن بتایا جا رہا ہے. یعنی بتایا جا رہا ہے کہ میرا یہ طریقہ ہے کہ جب میں کسی رسول کو بھیج دیتا ہوں تو متنبع ہو جاؤ, اس کے بعد سزا ہونی ہے دنیا میں. آ کفارکم خیر من اولائکم, یعنی اسی سورہ قمر میں کہا ہے کہ جب اس سے پہلے کے منکرین کے ساتھ میں یہ کر چکا ہوں اور اس سے پہلے کے مومنین کو میں اس طرح نجات دے چکا ہوں, تو کیا تمہارے منکرین جو ہیں یہ کہیں آسمان سے اترے ہوئے ہیں؟ ان کو سرخاب کا پر لگا ہوا ہے, کروں گا ان کے ساتھ بھی یہ. یہ تو پہلے دن کہا جا رہا ہے. الحق کا مل حق کا وما ادراک کا مل حق کا قذبت سمود و آدم بالکاریہ. آپ دیکھیں صحیح کیا لب و لہجہ ہے. یعنی مکی صورتوں کا لب و لہجہ تحدید کے معاملے میں
مثال
کہیں آگے کا ہے.
مشرکین مکہ کو اگنائٹ نہیں کیا جا رہا, یعنی انہیں یہ نہیں کیا جا رہا کہ تم اگر یہ تنگ کرو گے تو یہ معاملہ ہو جائے گا. یہ ایک اوور آل پکچر کھینچی جا رہی ہے کہ تم سارے یہ نہیں کرو گے تو خدا تمہارے ساتھ قیامت والے دن یہ کر دے گا. یہ والے
نہیں دنیا میں. یعنی یہ دیکھیے سورہ قمر میں کیا کہا جا رہا ہے, یہ نوح کو ہم نے بھیجا, اس کے بعد جب وہ ہمارا بندہ پکار اٹھا, انی مغلوباً فنتصر, پروردگار مجھے تو ان لوگوں نے دبا لیا, آپ آئے ہم مدد کے لیے, پھر ہم آ گئے, پھر ہم سالے کے پاس آ گئے, پھر ہم فلاں کے پاس آ گئے, فرعون کے پاس آ گئے. اس کے بعد کہا کفارکم خیر من اولائکم, قریش کے لوگوں کیا تمہارے منکرین آسمان سے آئے ہوئے ہیں, براہ راست کہیں سے نکلے ہیں, ان کے ساتھ بھی وہی کریں گے. اچھا سورہ اقرا جس کے بارے میں شہرت ہو گئی ہے کہ شاید پہلی صورتوں میں سے, بالکل ابتدا میں نازل ہے, سند الزبانیہ, ہم بھی اپنے سرنگ بلائیں گے, کریں گے تمہاری پٹائی. کس جگہ ہے یہاں لب و لہجے میں یہ چیز؟ ہر جگہ
کے بارے میں
نہیں, بالکل دنیا کے بارے میں. آپ دیکھیے دنیوی عذاب کی تحدید کی تمام آیات جتنی ہیں غیر معمولی, سب مکیات میں جتنی ہیں, انہی میں کہا گیا ہے کہ وہ وقتاً قریب آنے والا ہے, ہم بتائیں گے تم کو. آپ سورہ اعراف کو دیکھیے, آپ سورہ انعام کو دیکھیے, سب سے بڑھ کر جو انذار کی تفصیلی سورہ ہے وہ سورہ اعراف ہے. ایک ایک کے بارے میں کہا گیا ہے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے جب کوئی نبی بھیجا ہے رسول بنا کر, ہم یہی کرتے رہے ہیں. یعنی قرآن مجید پورے کا جو انذار کا کمال ہے وہ تو نمودار ہی مکیات میں ہوتا ہے. مدنیات میں آ کے تو آپ دیکھیں ملائمت پیدا ہو جاتی ہے، مہلت دینے کا اسلوب پیدا ہو جاتا ہے، اتنی مہلت دے دو، مزید مہلت دے دو، ابھی دیکھتے ہیں ان کو، اس کے بعد کہیں جا کے سورہ توبہ میں آپ کو وہ لب و لہجہ نظر آتا ہے، مدنیات میں کہاں ہے یہ چیز؟
عموماً ایک سوال اس حوالے سے پوچھا جاتا ہے کہ دیکھیے مکیات میں چونکہ طاقت نہیں ہے، ایک تو یہ آہنگ والی بات تھی، دوسری بات یہ کہ چونکہ طاقت نہیں ہے نافذ نہیں کر سکتے ہیں، تو ایک ہمدرد انسان کے لب و لہجے میں یہ چیزیں بیان کی جا رہی ہیں، یا زیادہ سے زیادہ آخرت کے حوالے سے آپ کی تحقیق ابھی جو آپ نے فرمایا اس کے بعد ٹھیک ہے، لیکن ساتھ یہ ہے کہ نہ کوئی حکم دیا جا رہا ہے، کچھ کرنے کی بات نہیں آ رہی ہے کہ ایسا کرو ایسا کرو، سوائے اس کے کہ بھی خدا کو پہچان لو، یا خود سوائے اس کے کہ بھی توحید کی طرف آ جاؤ، منکرات سے بچنے، بلکہ منکرات کا کوئی اس طرح خاص تفصیل سے سوائے اسنام پرستی کے، بت پرستی کے، یا اور کوئی اتنے خاص نہیں ہے، لیکن جب مدنیات میں آ جاتے ہیں اس سے بھی تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ خدا کا کلام وقت کے ساتھ ساتھ بدلتا رہا ہے.
وہ دین کے کون سے احکام ہیں؟ دیکھیے پورے دین کا کانٹینٹ کیا ہے؟ عبادات ہیں، تطہیر بدن کی چیزیں ہیں، تطہیر خور و نوش کی چیزیں ہیں، اور اس کے بعد تطہیر اخلاق، یہ سب کچھ مکیات میں زیر بحث آ گیا. مدنیات میں صرف وہ چیزیں زیر بحث آئی ہیں جن کا تعلق ریاست سے متعلق ہے، یعنی وہ کون سا اضافہ ہے جو ہوا ہے؟ کچھ بھی نہیں. آپ دیکھیے تمام اخلاقیات مکیات میں بیان ہوئی، آپ دیکھ لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں سب سے بڑھ کر احکام عشرہ کی تفصیل کی گئی ہے اور یہ بتایا گیا ہے. سورہ نحل میں وہ مبادی بتائے گئے ہیں جن میں سے اس آیت کو ہم اٹھاتے ہیں اور جمعے کے ہر خطبے میں پڑھتے ہیں کہ جو قرآن مجید کے اخلاقیات کی گویا اساس ہے، ان اللہ یامر بالعدل والاحسان و ایتاء ذی القربى و ینہى عن الفحشاء والمنکر والبغی، یہی ہے اصل میں وہ سارا اخلاقی مقدمہ جس کے اوپر قرآن کھڑا ہے. تمام عبادات جتنی ہیں، یعنی زکوٰۃ دینے کی ہدایت وہی موجود ہے، آپ دیکھیے اسی میں تمام ان احکام کا ذکر ہے جو نماز سے متعلق ہیں. یہ سب چیزیں مدینہ میں آنے کے بعد ایک ریاست وجود میں آ گئی ہے، تو ظاہر ہے کہ بے موقع بات کرنے کا کیا سوال ہے. یعنی جب وہ ریاست وجود میں آئے گی، اگر اللہ تعالیٰ نے ریاست سے متعلق، معاشرے سے متعلق کوئی بات کہنی ہے تو وہ کہیں گے. آپ قتل کے معاملے میں دیکھیے کہ سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس آدمی نے ایک قبائلی معاشرے میں اپنا بدلہ لینا ہے جس کے بھائی کو قتل کر دیا گیا ہے، باپ کو قتل کر دیا گیا ہے، لب و لہجہ بالکل اور ہے. وہاں یہ بتایا گیا کہ تمہیں حق ہے کہ تم جا کر اپنا قصاص لے لو، تمہاری مدد کی جائے گی، یہ بات کہی گئی ہے. لیکن جیسے ہی آپ مدنیات میں آتے ہیں تو اب باقاعدہ ریاست موجود ہے، اب کتبہ علیکم القصاص، اس کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اب تمہیں یہ کام کرنا ہے. تو اس میں یعنی وہ کیا چیز ہے؟ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ دنیوی عذاب کی تحدید، وہ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کبھی پڑھیے، مکیات ہی میں ہے حقیقت میں. آپ یہ دیکھیے قانون اتمام حجت کے ذیل میں جتنا مواد ہے، آپ میری کتابوں میں دیکھ لیجئے، ان کی تمام آیات مکیات سے لی گئی.
ایسی باتیں کہ اب جو عذاب آئے گا وہ ان لوگوں کے ہاتھوں پہ سے آئے گا، ایسی کوئی بات نہیں ہو رہی جس سے آپ کو، جو کمزور طبقہ ہے اس کی کوشش ہوتی ہے کہ گفتگو کرتے وقت بھی کوئی گفتگو ایسی نہ ہو جس سے جو طاقتور طبقہ ہے وہ غصے میں آ جائے یا اس کا کچھ معاملہ ہو جائے. تو اس کا خاص لحاظ لگتا ہے کہ جو جتنا غصہ ہے وہ قیامت کے متعلق.
یہ بات کیوں کہی جاتی؟ یعنی عذاب میں تو سارے امکانات موجود تھے، یعنی کوئی مسلمانوں کی بڑی طاقت ہی نہ ہوتی، لوگ ہی موجود نہ ہوتے، فرشتوں ہی کے ذریعے سے عذاب آتا. عذاب تو صالح کی قوم پر بھی آیا ہے. تو اصل چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے دن سے یہ بتا رہے ہیں. آپ سورہ یونس میں دیکھ لیجئے، یعنی میں نے جب اس آیت کا انتخاب کرنا چاہا جو پورے قانون کو بیان کرتی ہے، تو وہ کہاں ہے؟ ایک مکی سورہ، سورہ یونس میں. اس میں کیا بتایا گیا ہے؟ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ ولکل امت الرسول فیضہ جا رسول ام قضیہ بین ہم بالقسط وہم لا یظلمون. یعنی ہمارا قانون یہ ہے کہ جس وقت رسول آ جاتا ہے تو پھر ہم دنیا میں فیصلہ سنایا کرتے ہیں، اور اس میں ادنا درجے میں بھی کسی پر ظلم نہیں ہوتا. مکمل قانون اتمام حجت تمام مکیات میں بیان ہوا.
سر سوال یہی ہے کہ مکیات میں خدا کا عذاب یا فطری کوئی عذاب، جیسے عاد سمود وغیرہ کے بارے میں آئے کہ بھی زلزلہ آ گیا، ہوا آ گئی، پانی آ گیا اور اس کے ساتھ ہو گیا، چونکہ مسلمانوں کے پاس طاقت نہیں تھی تو کوئی خدا ہی کی آڑ لے کر اس طرح کے عذاب، یہ بیان کیا گیا، سوال اٹھایا گیا قرآن کے اسلوب کے اوپر کہ اس طریقے سے وہ کرتے تھے، لیکن جب طاقت آ گئی تو پھر اسی عذاب کے، خدا کے عذاب کے بجائے یا ایھا النبی حرض المؤمنین علی القتال آ گئی بات، پھر نبی کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ اب آپ مسلمانوں کو لے کر, تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ بھائی وہ شخص ہی ہے, خدا ہی کے اس پر جو ہے نا وہ کر کے اس طرح کی بات کرتے, تو یہ آہنگ کا چینج بھی انسانی اور بشری محسوس ہوتا ہے.
یہ بات بھی درست نہیں ہے. دیکھیے قرآن مجید نے جہاں یہ بتایا ہے کہ آد پر, سمود پر, ان قوموں کے اوپر آسمان سے عذاب آیا, فرشتوں نے آ کر ان کی بستیاں الٹ دیں, اسی طرح سورہ بنی اسرائیل وہ سورہ مکی سورہ ہے,
وہ جب فرشتے آ رہے ہیں, ہوا آ رہی ہے, زلزلہ,
سن لیجیے, اس میں یہ بتایا گیا کہ بنی اسرائیل کی پٹائی ہم نے کن سے کروائی ہے. عباد لی اولی باسن شدید, میں اپنے طاقتور بندوں کو اٹھا کے لے آیا تھا, یاد کرو پہلی مرتبہ تمہاری پٹائی کرائی, پھر دوسری مرتبہ کرائی, فین اتم ادنا, آپ پلٹو گے تو میں بھی پلٹوں گا. تو ایسا نہیں ہے بالکل بھی. یعنی ظاہر ہے کہ جس وقت آپ عذاب کا فیصلہ سنا رہے ہیں کہ عذاب آئے گا, تو اللہ تعالیٰ یہی بتائیں گے نا کہ میری طرف سے آئے گا, اس کا آلہ اور جارحہ کیا بنے گا. تو سورہ بنی اسرائیل میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس کے لیے تو مجھے مومنین بھی نہیں چاہیے ہوتے, اگر مجھے تمہاری پٹائی کرانی ہوئی تو میں ان کو اٹھا لاؤں گا جو مجھے مانتے بھی نہیں ہوں گے. عباد لی اولی باسن شدید, میرے وہ بندے جن کے پاس قوت ہوگی انہیں اٹھاؤں گا اور اٹھا کر آ کے تمہاری پٹائی کروا دوں گا. تو اصل میں عذاب اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں, عذاب کا طریقہ کیا ہوگا اس میں بھی آپ دیکھ لیجئے. اس میں سارے امکانات بیان کیے گئے ہیں. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہوتی کہ پہلے مرحلے میں یہ بتا دیا جاتا کہ نکلیں گے لوگ, ان میں سے 10 ہوں گے, 20 ہوں گے, ان کی ایک ریاست بھی قائم ہو جائے گی. ہاں یہ بتا دیا گیا کہ میری نصرت کا وعدہ ہے, وہ وعدہ ظہور پذیر ہوگا, لیکن اس کی صورت کیا ہوگی, اگر خدا کے فرشتوں نے آگے اس بستی کو اڑا دینا ہوا تو وہ اڑا دیں گے, اور جب بندے تیار ہو گئے تو کہا کہ اب تم کرو یہ کام. تو اس کا تعلق تو آلے اور جارحہ سے ہے, لب و لہجے سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. اگر یہ کہا جائے کہ یہ دیکھو کہ میں تمہارے ساتھ وہی کروں گا جو میں نے عاد کے ساتھ کیا, سمود کے ساتھ کیا, یا بنی اسرائیل کی بعض صورتوں کو بیان کر دیا جائے, تو اس کا مطلب پورا قانون بیان کر دیا گیا. آپ زخرف میں دیکھ لیجئے, وہاں یہ بیان کیا گیا ہے کہ یا تو یہ ہوگا کہ ہم آپ کی آنکھوں کے سامنے وہ سب کچھ دکھا دیں گے, یا آپ کو اٹھائیں گے. انا منتقمون, انتقام تو ہم کو لینا ہے اپنی نافرمانی کا. اتنا سخت لب و لہجہ ہے کہ یہ ہمارے پاس اس کا وقت نہیں ہے, ورنہ میں آپ کو نکال کے صورتوں کی صورتیں پڑھا کے دے سکتا ہوں جن میں قرآن مجید نے مکیات میں یہ ساری باتیں کہی ہیں. میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ مدنیات میں لہجے میں بہت امحال کا اسلوب ہے, مہلت دینے کا انداز ہے. پڑھ کے دیکھ لیجیے, ذرا مدنیات نکالیے تو صحیح. مطلب آپ بکرا کو دیکھیے, ایک لمبی تفصیل بیان کی گئی ہے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا معاملات ہوئے ہیں. اس کے بعد آپ دیکھیے آل عمران کو, خود صحابہ کرام زیر بحث ہیں, قریش کے ساتھ کوئی خاص بات ہی نہیں ہو رہی ہے. بنی اسرائیل کو بھی بتایا جا رہا ہے تمہارے اندر وہ لوگ بھی ہیں جو رات دن میرے آیات کی تلاوت کرتے ہیں, ان کے ساتھ محبت, التفات, ساری باتیں کی جا رہی ہیں. نساء کو دیکھیے, مسلمانوں کی معاشرت کی کا استحکام کیا جا رہا ہے, عورتوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے, تمہارے لیے قوانین کیا ہے, معاہدہ میں ان سے عہد لیا جا رہا ہے. آپ نور کو دیکھ لیجئے, یعنی مسلمانوں کی اپنی جماعت کی تطہیر زیر بحث, احساب کو دیکھ لیجئے, رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کا باہمی تعلق کیا ہے وہ زیر بحث ہے. وہ کون سی مدنیات ہیں جن کے اندر یہ بات کہی گئی ہے؟ صرف سورہ توبہ ہے جس میں آخر میں جا کر یہ بتا دیا گیا ہے کہ اب یہ عذاب کس صورت میں آئے گا, اس کی تفصیلات بیان کی گئی ہیں.
سر ایک اعتراض جو اس حوالے سے اکثر کیا جاتا ہے کلام کے حوالے سے, وہ کچھ اسالیب ہیں, کچھ تراکیب ہیں. مثال کے طور پہ ابو لہب کو مخاطب کرنے کے لیے جس طرح کی زبان استعمال کی گئی, پھر ولید بن مغیرہ تھے اتلم بال ذالک ذنیم, اس کے بارے میں جس قسم کا لب و لہجہ استعمال,
یہ کن کے بارے میں؟ سورہ قلم کی آیات, ہم تفسیری روایات میں نہیں جائیں گے, یعنی وہاں کسی کا نام نہیں.
میں صرف
الفاظ کی بتا
جو ہے وہ کانٹینٹ کے حوالے سے کہ کلام کا اسلوب جو ہے وہ کس سطح پہ جا رہا ہے.
یہ کسی سطح پر بھی نہیں جا رہا, یعنی بتایا یہ جا رہا ہے کہ ایک طرف محمد الرسول اللہ ہے جن کا اخلاق, جن کا کردار, جن کی سیرت ہے, دوسری جانب ان کے مقابلے میں کھڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی سیرت, جن کے کردار کا یہ معاملہ, نہ کسی کا نام لیا گیا ہے, نہ کسی کو دشنام کیا گیا ہے, بلکہ سیرت اور کردار کی تصویریں دو الگ الگ.
سر یہ بڑا سینسٹیو معاملہ ہے. مثال کے طور پہ آپ کے مخالف کچھ لوگ ہیں, تو کچھ بھی, یعنی آپ متعین نہ بھی کریں وہ گروہ ہے, کچھ بھی ہے وہ, اس کے بارے میں آپ اس قسم کا لب و لہجہ خود اختیار کریں؟
نہیں, میں یہ کہہ رہا ہوں لب و لہجہ ہے کہ پہلے دیکھ تو لیجئے نا. یعنی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو مقابل میں لوگ کھڑے ہیں وہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں, ان سے کسی خیر کی توقع نہیں ہوتی, وہ کسی غریب کے سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے, وہ شاہ سے بڑھ کر شاہ کے وفادار بننے کی کوشش کرتے ہیں. ان میں سے کون سی چیز ہے کہ جو تہذیب کے دائرے میں نہیں ہے؟ کسی فرد کا نام نہیں لیا گیا، کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں کی گئی۔ آپ میری تفسیر میں نکالیے، ذرا ان آیات کا ترجمہ پڑھ لیجئے، یعنی کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا۔ اور ابو لہب کے بارے میں بھی یہ بالکل غلط فہمی ہے کہ کوئی اس کو برا بلا کہا گیا ہے، اس کے بارے میں پیشین گوئی کی گئی ہے۔ یعنی ابو لہب نے گویا رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ اس قبائلی معاشرے کے اندر جو اقتدار، جو اختیار اس کو حاصل ہے، اس میں ایک طرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، دوسری طرف ابو لہب ہے۔ گویا وہ خدا کے دشمن کی حیثیت سے سامنے آ گیا ہے۔ اس کے بارے میں یہ بتا دیا گیا ہے کہ ایک دن آئے گا کہ یہ اور اس کے آوان و انصار سب برباد ہو جائیں گے۔ یہ تو وہی چیز ہے جس کے اوپر ابھی آپ گفتگو کر رہے تھے، وہ تو اس وقت بھی زیر بحث آ گئی ہے۔ تبت یدا ابی لہب، مطلب آپ فرماتے ہیں کہ اس وقت بڑی ملائمت کا لبو لے جاتا، اس وقت تو یہ بتایا جا رہا تھا۔ تو یہ سورہ لہب کب نازل ہوئی تھی؟ یہ مدینہ میں نازل ہوئی ہے، ظاہر ہے یہ بھی اسی وقت نازل ہوئی ہے۔ انا آتوینا کل کوثر فصل رب قبر انا شانیہ کہو ولبتر، یہ کن کو کہا جا رہا ہے، کب کہا جا رہا ہے؟ سورہ کوثر میں کہا جا رہا ہے۔ یعنی قرآن مجید جو پیشین گوئی کر رہا ہے، جو انجام بتا رہا ہے، وہ تو پہلے دن سے بتا رہا ہے۔
جاوید صاحب، آپ نے دوران کلام فرمایا کہ تفصیل میں جائیں گے تو میں سورتوں کو بھی تفصیل بتاؤں گا، اور قرآن کریم کو ہم انشاءاللہ کھول کر رکھیں گے کہ جس جس طرح کی بھی ابحاث اس کے اندر موجود ہیں، خاص طور پر قانون اتمام حجت کی بات آپ نے دوران کلام کہی، تو اس پر بھی ہم بات کریں گے کہ یہ کہاں سے آیا ہے، کیا ہے اور کیا نہیں ہے۔ قرآن کو اس طرح جس طرح آپ سمجھتے ہیں، جس طرح پیش کرتے ہیں، کیا یہ طریقہ کس حد تک قابل عمل ہے؟ اور ظاہر ہے یہ ساری چیزیں تب آئیں گی جب ہم اس نتیجے تک پہنچ جائیں کہ قرآن کوئی علمی ذریعہ بن سکتا ہے، یا اس کو لے کر ہم آگے چل سکتے ہیں۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی نشست میں ان تمام امور کو اور مزید جو اس کے ذیل میں جو موضوعات آتے ہیں ان پر گفتگو کریں گے۔ تب کے لیے بہت شکریہ۔